نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. محترم حضرات، یہ عجیب معاملہ ہے اس امت کے اندر کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالی نے باعث عذاب بتایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ امت انہی چیزوں کی طرف لپک رہی ہے، انہی چیزوں کو اختیار کرنے کی فکر میں شب و روز لگی ہوئی ہے. حالانکہ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں، متعدد اور بہت سے مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جو کافروں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو اور آج کل امریکیوں کو اور دوسری قوموں کو جو ہم نے مال و دولت دیا ہے اور جو ان کو ہم نے جتھے اور جماعتیں دی ہیں، لوگ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا، ہمیں تو حکومت مل گئی اور دنیا کی سرداری ہمیں عطا گئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر عذاب ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہو. چنانچہ منافقوں کے اور کافروں کے بیان میں یہ آیت آئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے کہ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو تو اس خطاب کی چندہ ضرورت نہیں تھی، آپ کے واسطے سے امت کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے امت کے ہر ہر فرد، جس میں عورتیں بھی داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، بوڑھے بھی داخل ہیں، جوان بھی داخل ہیں، ہر زمانے کے افراد امت اس کے اندر داخل ہیں، ہر ہر فرد کو خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے ذریعے سے کہ لا توجب کا اموال ہوں، تمہیں بھلے معلوم نہ ہونا چاہیے ان کافروں اور منافقوں کے مال و دولت اچھے معلوم نہ ہونا چاہیے، ولا اولادوں، اور اسی طریقے سے ان کو اگر اللہ نے اولاد زیادہ دے دی ہے تو وہ بھی تم کو اچھے معلوم نہ ہونا چاہیے، نہ ان کے مال و دولت کی کثرت اور بہتات تمہاری نظر کو چکا چوند کرے، اور نہ ان کے اہل و عیال، ان کا قبیلہ اور ان کا جتھا اور ان کی فوج، یہ بھی تم کو مرعوب نہ کرے. کیونکہ ہم نے بہت سی مصلحتوں کے پیش نظر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ان کی خراب ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ سکون حاصل نہ کر سکے، اور آخرت میں تو ان کے لیے تباہی ہے ہی. چنانچہ فرمایا کہ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، ان منافقوں کے اور ان کافروں کے مال و دولت اور ان کی اولاد ان کی فوجیں تمہیں اچھی معلوم نہ ہونا چاہیے. کیوں؟ انما یرید اللہ, لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کیونکہ یہ چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے اور اس کی مصلحت یہ ہے کہ ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا کرے. لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا کر دے. ابھی اس کی تشریح جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے آپ کے سامنے عرض کروں گا, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال و دولت اور یہ چکا چوند اور یہ چمک دمک ان کے پاس ہے, یہ بڑے عیش و آرام میں. بالکل خلاف حقیقت ہے, خلاف واقعہ ہے. یہ ہم سے زیادہ, ہم سے مطلب یہ کہ غریبوں سے زیادہ تنگی کے اندر ہے. جیسا کہ ابھی انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا, تو دنیا کی زندگی میں ان پر عذاب ہو, ان پر سختیاں ہوں, ان کو پریشانیاں ملیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی سکون عطا فرمانا چاہتا ہے اور آخرت میں. اس لیے ایمان والے اس سکون کو چھوڑ کر اس پریشانی کی طرف کیوں جائیں؟ یہ تو دنیا کی زندگی ان کی اسی طرح گزرے گی کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے, تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے, مصیبتیں آئیں گی ان کے اوپر, پریشانیاں نازل ہوں گی, زندگی ان کی تنگ ہو جائے گی. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنے جتھے, اپنی اولاد اور اپنی فوج کے اوپر مغرور ہو کر ان کو حق بات قبول کرنے کا خیال بھی نہیں ہے. دین حق قبول کرنے کا ان کے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا. لہذا ان کی موت اس طریقے سے واقع ہوگی کہ وہ حالت کفر میں مریں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ, اور ان کی جان نکلے, وَهُمْ كَافِرُونَ, اس حال میں کہ وہ کفر پر ہوں. ان کی دنیا بھی خراب, ان کا اس دنیا کی زندگی کا انجام بھی خراب. یہ مختصر سا مطلب میں نے اس آیت کا بیان کیا آپ کے سامنے کہ کسی مومن کو نہ ریس کرنا چاہیے, نہ ہرس کرنا چاہیے, نہ ہوس کرنا چاہیے. جو ان کو اتنا مال و دولت دے دیا ہے, ہزاروں ٹن ان کے پاس سونا موجود ہے, اور ہمارا یہ حال ہے. لہذا دوڑو اس سونے کی طرف اور اس مال و دولت کو حاصل کرو اور لپکو اس کی طرف. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو حکم, جو معاملہ اللہ کا ان کے ساتھ ہوا ہے, مال و دولت اور قبیلوں اور جتھوں کی کثرت کے اعتبار سے اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اس کو اختیار کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے گی. ایسی پریشانیاں ہوں گی ایسی پریشانیاں ہوں گی کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. اجمالی طریقے سے بس اتنا سمجھ لیجیے کہ خود کشی کی وارداتیں جس قدر کافروں میں ہیں, ایمان والوں میں نہیں. ہاں مسلمانوں کے اندر وہ خود کشی کرتا ہے جس کا ایمان ڈھیلا ہو, اور وہ انہی کے راستے کو اختیار کر رہا ہو, کیے ہوئے وہ خود کشی کرتا ہے. کیونکہ مسلمانوں میں جو خود کشی ہوتی ہے عام طور پر وہ فقر و فاقے کی وجہ سے ہوتی ہے, یا وہ ہوتی ہے شادی بیاہ کی وجہ سے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سب چیزیں وہیں سے آئیں. ان کی طریقہ زندگی کو اپنایا ہے ایسے لوگوں نے, اس لیے پریشانیاں آئیں اور ان پریشانیوں کو وہ برداشت نہ کر سکے اور خودکشی کر لی. اس کے باوجود اس امت کے اندر خودکشی کی شر تعداد کی شر بہت کم ہے. کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کا قصہ اخباروں کے اندر, ورنہ عام طور پر ایسی چیزیں آتی نہیں. جبکہ ان مردودوں کے یہاں کے اخبارات دیکھیے, ان کے رسالے دیکھیے کہ کس قدر ان کے درمیان خودکشی ہوتی ہے, بات بات پر ہوتی ہے. کافر کا حوصلہ نہیں ہوتا, بالکل یاد رکھیے. کافر اور منافق کے اندر صبر اور برداشت کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی, بالکل سمجھ لیجیے. کافر بہادر نہیں ہوتا, کافر میں شجاعت نہیں ہوتی. اس کی بہت سی وجہ ہیں. اس لیے وہ قوت برداشت نہیں رکھتا, جہاں ذرا سی مصیبت آئی بس اس کا ناس ہوا. اور ایسا آپ اسے باہر اور از خود رکھتا ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے, پاگل بن جاتا ہے.
تو یہ مال و دولت جس کی طرف ہماری نظر ہے اور ہم نے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے چکمے میں آ کر اس کو اپنا مقصود بنا لیا, ایسا مقصود بنایا کہ اس مال و دولت کے حاصل کرنے میں ہم نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا, نہ ہمیں حرام کی پرواہ ہے نہ حلال کی فکر ہے, نہ جائز کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو دیکھتے ہیں, بس مال چاہیے دولت چاہیے. اور ایسا مقصود ہم نے بنایا, اس کو ایسا مقصود زندگی بنایا کہ اگر دولت حاصل ہو رہی ہے ایمان فروخت کر کے تو ہم اس کے لیے بھی تیار, اگر مال مل رہا ہے اپنا مسلک تبدیل کرنے میں تو اس کے لیے ہم تیار, اور اگر کچھ قوت دوسروں کی طرف سے ہمیں ملنے کی امید ہے اپنی شکل و صورت بدلنے میں تو ہم اس کے لیے تیار. ہم اپنی معاشرت, اسلامی معاشرت, بہترین معاشرت, پاکیزہ معاشرت تبدیل کرنے کے لیے تیار اس مال و دولت کی حرص میں. ایسی حرص ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے, اور آپ خوب جانتے ہیں اس حرص نے, مال کی حرص نے اس امت کو کہاں تک ذلت کے گڑے میں ڈال دیا. آج ہمارا جو حال ہے قوم کا اور ملک کا جو حال ہے آپ خوب جانتے ہیں کیوں ہے. اسی وجہ سے کہ مال و دولت کو مقصود بنایا, ایمان بھی گیا, دیانت داری بھی گئی, امانت کا مفہوم دلوں سے نکل گیا, اور ہر طریقے سے, ہر ہیلے سے, ہر بہانے سے, جھوٹ سے, مکر سے, فریب سے, دھوکے بازی سے بس مال جمع کرنا شروع کیا اور باہر کے بینکوں میں بھر دیا. دنیا میں تو کر لیا جو کچھ کرنا تھا، یہاں تو کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے نہیں، لیکن جب آخرت میں اس کا معاملہ سامنے آئے گا، ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. اربوں کھربوں اور پدموں قوم کا مال لوٹ کر ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اپنے پیٹ میں آگ بھری انگارے بھرے، اور وہ انگارے ابھی تو رکھ دی ہیں بینکوں کے اندر محفوظ، قبر میں جائیں گے تو وہ سب پیٹ میں آ جائیں گے. وہاں نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ وہاں کوئی فریاد سننے والا ہوگا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو ایسے ہی پھولے پیٹ، جن کے اندر سے آگ کے انگارے، جن کے اندر آگ کے انگارے ہیں اور پیٹ کے باہر اس کی لپٹیں نکل رہی ہیں، اس حال میں آخرت میں اٹھیں گے. اس وقت کیا کریں گے؟ کون بچانے والا ہوگا؟ اس کی طرف نظر نہیں جاتی. میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو، منافقوں کو، اپنے باغیوں کو مال و دولت کی کثرت سے نوازا، لیکن کس لیے نوازا؟ ان کی راحت و آرام کے لیے نہیں، ان کی خوشحالی کے لیے نہیں، بلکہ ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، اول سے آخر تک. اور اس زندگی کا انجام جب ہوگا، انجام ختم ہوگا یعنی موت کے وقت، اس وقت بھی ان کو اس کفر کے اوپر باقی رہنے اور غلط راستے کو اختیار کرنے کے اوپر کرنے میں حکمت ہے، کرنے کی حکمت ہے. بس اسی سے اندازہ لگا لیجیے. اور یہ بات صرف اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. اور قرآن کریم حقائق ہی بیان کرتا ہے، حقیقتیں ہی واضح کرتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور قرآن حقیقت بتا دیتا ہے چپکے سے، تو یہ بھی انہی حقائق میں سے ہے. جس کا جب دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اور اول سے آج تک ایسا ہی چلا رہا ہے کہ مال و دولت کی کثرت اور فراوانی عام طور پر اللہ کے باغیوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانوں میں ہوتی ہے، یہودیوں میں اور ہندوؤں میں ہوتی ہے، عیسائیوں میں اور مجوسیوں میں ہوتی ہے. عام طور پر مال و دولت کی کثرت اب سے نہیں بلکہ جب سے تاریخ کا وجود ہوا ہے اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں تو دنیا میں بھی تکلیفوں میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں. ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة آخر تک، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ چمک دمک کو دیکھ کر سب کے سب اسی کفر کو اختیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کافروں کو اتنا دیتے ہیں اس دنیا میں کہ وہ چاندی کی تو چھتیں بناتے اپنے گھروں کی، چاندی کی سیڑھیاں بناتے ان پر چڑھنے کے لیے، سونے کے در و دیوار بناتے، اتنا ہم ان کو دے دیتے تاکہ اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو، لیکن خاص حکمت کی وجہ سے اتنا ان کو نہیں دیا، دیا مسلمانوں سے زیادہ دیا لیکن اتنا نہیں دیا جس کا یہاں پر بیان ہے کہ وہ اپنے گھر سونے چاندی کے بنا لیں، اتنا نہیں دیا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کافر نے اپنا گھر سونے چاندی کا بنایا، حالانکہ بڑے بڑے مالدار اور اس زمانے میں بھی یہ باٹا اور ٹاٹا کون کون ہے یہ آپ جانتے ہیں، ان سے بڑا پوری دنیا میں کوئی مالدار اور سرمایہ دار نہیں ہے، لیکن ان کا بھی مکان ایسا نہیں ہے کہ جس سونے چاندی کو استعمال کیا گیا. تو یہ مال و دولت جس کی طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں اندھے ہو کر, اور اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہمیں نہیں دی. بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہماری دنیا کی زندگی کو پرسکون رکھا, جس طرح انشاءاللہ آخرت کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے. ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے. بات اب اتنی سی باقی ہے, مجھے کہنا باقی ہے کہ یہ مال و دولت کیسے عذاب کا اور دنیا میں زندگی کے انتشار اور پریشانی کا سبب بنتا ہے, اور کیسے اولاد اس دنیا کے اندر, دنیا کی زندگی کے اندر وبال جان بنتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بڑی تقریر کی ضرورت نہیں. آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ جس قدر مال کثرت سے آتا چلا جاتا ہے پریشانی اور فکر بڑھتی چلی جاتی ہے. اس طریقے پر کہ پہلے تو 100 روپے کا حساب رکھنا ہوتا تھا, اب 1000 کا اور 10000 کا اور 1,00,000-2,00,000 کا رکھنا. ظاہر ہے کہ 1,00,000-2,00,000 کا حساب جو ہے یہ کوئی معمولی وقت نہیں جاتا ہے, کافی وقت جاتا ہے. پھر اس کے اندر اگر اونچ نیچ ہو جائے اور اس مال اور سرمایہ کے اندر کچھ خرد برد ہو جائے یا ادھر ادھر ہو جائے, پھر دیکھیے اس شخص کی پریشانی کا کیا حال ہوتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر یہ مال کوئی چور چرا کر لے جائے, یا یہ مال کہیں پر مارا جائے, یا جس بینک میں رکھا تھا وہ دیوالیہ بن جائے, یا اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو موت واقع ہوتی. آپ نے بھی سنی ہے کہ ایسی صورت میں اس مالدار کی اور صاحب مال کی موت واقع ہو جاتی ہے. کوئی اس سے بڑھ کر اور مصیبت؟ اللہ کے نیک بندے لاکھوں ان کے جاتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا اور دے دے, اور ان کو فکر نہیں ہوتی, نہ آنے کی فکر ہوتی ہے نہ جانے کی فکر ہوتی. آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آتا ہے تو اللہ پر ان کا اعتماد ہوتا ہے, جاتا ہے تو اللہ پر ان کا اعتماد ہوتا ہے. کہاں سے آ جائے گی پریشانی اس زندگی کے اندر؟ اس کا تجربہ کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو کچھ دن ایسے گزار لیجئے, مہینہ دو مہینہ, کہ بس اپنے آپ کو لگا دیجئے اس دولت کے حاصل کرنے پر, اب پھر دیکھیے کیا نتیجہ ہوتا ہے. یہی حال ہے اولاد کا. اولاد اگر صالح ہوگی تب تو وہ ماں باپ کے لیے جنت بن جاتی, اور اگر خدا نہ کرے وہ اولاد سعادت مند نہ ہوئی, نافرمان ہوئی اور نافرمان بھی سرکشی کی حد تک ہوئی, تو ماں باپ کے لیے اسی دنیا میں جہنم ہوتا ہے. کافروں کے یہاں تو آج کل کے اعتبار سے اولاد کی تربیت کا تصور ہی نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیدا ہوا بچہ اسپتال میں اور رہا نرسری میں, وہیں پر پڑھا بلا, وہیں پر اس نے اپنے پڑھائی کی, جو کچھ بھی پڑھائی کی وہیں سے وہ اپنے کام پہ چلا گیا. ماں باپ سے بس معمولی سا رشتہ, معمولی سا تعلق. ماں باپ جب قابل خدمت ہوئے, بوڑھے ہو گئے, تو اٹھا کے انہیں بڈھوں کے قلم میں بھیج دیا. بتائیے زندگی زندگی ہے؟ زندگی کی کوئی خوشی, کوئی رونق حاصل نہیں. چنانچہ وہ بوڑھے ماں باپ اس کلب میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے ہیں اور بچہ دیکھنے نہیں آتا. واقعات ایسے بہت سے ہیں اور آپ خوب جانتے ہیں ان واقعات کو. اولاد یہ دیکھیے ان کے لیے وبال جان بن گئی. اولاد کی جانب سے وہ پریشانیاں اور وہ مصیبتیں ان کو ملیں کہ وہ اپنی موت کو ترجیح دیتے ہیں اس زندگی کے مقابلے. مال و دولت سے ان کو وہ پریشانیاں ملیں کہ وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں, ورنہ ہمیشہ فکر مند تو رہتے ہی ہیں. اب بتائیے ایسی زندگی کے آپ چاہنے والے ہوں گے؟ اس لیے قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ اے امت کے افراد ہر ایک سن لے کہ ان کافروں اور منافقوں کو جو مال و دولت دیا گیا اور جو ان کو اولاد دی گئی کثرت سے, یہ تمہیں اچھی معلوم نہ ہونا چاہیے, یعنی اس کی طرف رغبت نہ ہونا چاہیے. مومن کی رغبت تو صرف یہ ہے کہ مولا راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، اس کی تمام تر فکر یہی ہے، اس کا مقصود زندگی کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، ان کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کہ رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، میں اس کو اختیار کروں،
اور کون سا کام ایسا ہے جس سے وہ ناراض ہوں، میں اسے چھوڑ دوں. مومن کی زندگی کا مقصود تو یہ ہے. یہ مال و دولت حضرت آپ نے کسی مومن کو بھوکے مرتے نہیں دیکھا ہوگا، بھوک سے ان کی جان نکلتے نہیں دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن یہ حوث جو پیدا ہو گئی ہمارے اندر ان ملعونوں کی ریس میں اور ہرس میں، یہ بڑی خطرناک ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں فساد پھیلا ہوا ہے، خرابیاں ہیں. آپ پورے دیں گے تو یہی بات نکلے گی کہ دو تین چیزیں ہیں، ان کی ہرس سوار ہو گئی ہے، بس اس کی وجہ سے تمام خرابیاں اور بگاڑ ملک کے اندر جاری. بہرحال میرا تو مقصود اس وقت اتنا تھا کہ قرآن کریم نے جس چیز کو کافروں کے حق میں باعث عذاب بتایا ہے اور پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا سبب بتایا ہے، اس امت کی آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں کہ وہ انہی چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف دوڑ رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ لا محالہ یہی ہوگا کہ اس کی اس دنیا کی زندگی میں بھی وہی پریشانیاں اور مصیبتیں داخل ہو جائیں گے جو ان دشمنوں کی زندگی میں، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے. اس لیے ایسی حوث نکال دینا چاہیے اور اس قسم کی ہرس نہ کرنا چاہیے، اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ اپنے قبضۂ اختیار میں رزق تو ہے نہیں، روزی اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، مال کا حاصل ہو جانا اپنے قبضے میں تو ہے نہیں. یہ تو اللہ نے جتنا قسمت میں لکھ دیا ہے اتنا مل جائے. لاکھ محنت کرتا رہے آدمی، محنت برباد جائے، پھر کیوں اپنی اس محنت کو برباد کریں؟ یہ محنت ہم اپنی اس محنت کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کیوں نہ لگا؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جس غلط راستے پر ہم اور ہماری اولاد اور ہماری نسل چل پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمیں محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت سے خونریزی اور بدامنی کو دور فرمائے، ہمارے اس شہر سے بھی اللہ تعالیٰ بد امنی کو بالکل زائل فرمائے اور دور فرمائے، اور امن و امان ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ قائم فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.